الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. اے پیغمبر، آپ کہہ دو میرے پاس وحی آئی ہے، جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا اور اپنے قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رائے راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے. اب اپنے پروردگار کسی کو عبادت میں ہرگز شریک نہیں مانیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے پتھر کھا کر واپسی میں نخلا کے مقام پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. پتہ نہیں کتنے درد بھرے انداز میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے. طائف والوں نے اتنا ظلم ڈھایا ہے کہ پتھر مار مار کے میرے نبی کے پنڈلیوں سے خون نکلنے لگا. تو کتنے پتھر مارے ہوں گے، ایک پتھر سے تو خون نہیں نکلتا، کتنے پتھروں کے بعد جا کے خون نکلتا ہے، تو کتنے پتھر مارے ہوں گے. ہاں بھائی، یہ دین جو آپ تک مجھ تک پہنچا ہے ایسی تھوڑی پہنچا ہے. میرے نبی نے بڑے زخم کھائے ہیں، بڑی تکلیف اٹھائی ہے. تو ان زخموں کے بعد، تکلیفوں کے بعد یہ دین مجھے اب تک پہنچا ہے. تو پتہ نہیں کس درد بھرے انداز میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے. قرآن سنا جنات نے، دل کی کایا ہی پلٹ گئی، دل کی دنیا بدل گئی ان کی. حالانکہ جنات سخت جانور، آگ سے بنی ہوئی ہے، انسان میں پھر بھی کچھ نرمی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں مٹی بھی شامل ہے. جنات تو ہے ہی آگ سے، جب وہ پگھل گیا تو اس مٹی والے کو تو بہت جلدی پگھل جانا چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر آئے ہیں، اسی طرح آپ جنات کے بھی پیغمبر تھے. آپ نے جنات کو بھی تبلیغ فرمائی. یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا وانا لا ندری اشر اريد بمن فی الارض وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. اور یہ کہ ہماری پروردگار کی بہت اونچی شان ہے، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے نہ کوئی بیٹا. یہ جنات کہہ رہے. اور یہ کہ ہم میں سے بیوقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جو حقیقت سے بہت دور ہیں. کون سی باتیں؟ کفر کی، شرک کی، بدعقیدگی، یہ سب وہ لوگ کرتے ہیں جو کم عقل ہوتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹی بات نہیں کہیں گے. یعنی اب تک ہم جو غلط عقائد رکھتے تھے، اس کی وجہ تھی کہ سارے انسان اور جنات کی یہی عقائد رکھتے تھے، اور ہمارا خیال تھا کہ یہ صحیح ہیں، تبھی تو انسانیت اور جنات یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اب ہوش آیا کہ نہ، یہ تو غلط تھا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ. اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لیا کرتے تھے، اس طرح ان لوگوں نے جنات کو سر چڑھا دیا تھا. زمانہ جاہلیت میں جب لوگ اپنے سفر کے دوران کسی جنگل میں قیام کرتے تو اس جنگل کے جنات کی پناہ مانگتے تھے، یعنی اس جنگل کے جنات سے درخواست کرتے تھے کہ وہ انہیں اپنی پناہ میں لے کر تکلیف پہنچانے والی مخلوقات سے بچائیں. اس عمل سے جنات یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم انسانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ ہماری پناہ کے محتاج ہیں. اس طرح ان کے گمراہی میں اور اضافہ ہو گیا، اور مسلمان تو صرف اللہ کی پناہ میں آتا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ. اور یہ کہ جیسا گمان تھا لوگوں کا، کہ انسانوں نے بھی یہی گمان کیا تھا کہ اللہ کسی کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں دے گا. اور یہ کہ ہم آسمان کو ٹٹولنا چاہا تو ہم نے پایا کہ وہ بڑے سخت پہرے داروں اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی اب جنات اوپر نہیں جا سکتے۔ اور یہ کہ ہم نے پہلے سن لینے کے لیے آسمان کے کچھ جگہوں پر جا بیٹھا کرتے تھے، لیکن اب جو کوئی سننا چاہتا ہے اور دیکھتا ہے تو ایک شعلہ اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ اب جنات اگر اوپر جاتے ہیں تو ایک شعلہ ان کے پیچھے لگتا ہے اور واپس انہیں بھگا دیتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ اور یہ کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آیا زمین والوں سے کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا یا ان کے پروردگار نے ان کو راہ راست دکھانے کا ارادہ فرمایا، یعنی ہمیں یقین سے یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی حفاظت کا جو انتظام فرمایا ہے اسے زمین والوں کو سزا دینا مقصود ہے، یا زمین والے سے پہلے اس سزا سے باخبر نہ ہو سکے، یا اس کے پیچھے کوئی بھلائی ہے جو زمین والوں کو پہنچنے والی ہے۔ پتہ نہیں یہ اللہ نے انتظام کیوں کر لیا۔ اب پتہ چلا کہ یہ ایک وحی کا سلسلہ آج ہو رہا ہے، اس لیے ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں اور کچھ ایسے نہیں، ہم مختلف طریقوں پہ چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کرتے ہیں نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں۔ ہمیں یقین آ گیا کہ اللہ سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان ابراہیم ابن ادم کے پاس آیا رحمۃ اللہ علیہ، کہا ابراہیم گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، لیکن گناہ چھوٹتی بھی نہیں، ڈر بھی لگتا ہے چھوٹتی بھی نہیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں گناہ بھی کرتے رہیں اللہ کی پکڑ سے بچ بھی جائیں۔ ایسا کہ اللہ والے بھی بڑے نوجوانوں پہ مہربان ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں ان کے۔ اس نوجوان کے یوں کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ بیٹے قریب ہو جاؤ، تمہیں چند طریقے بتاتا ہوں، گناہ بھی کرتے رہنا اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے۔ اب یہ نوجوان بڑا خوش، نہ بکری ہاتھ سے جائے گی نہ پٹائی ہوگی، بڑا خوش۔ اب یہ آگے آ گیا کہ بیٹے ایسا کر، اللہ کی سلطنت سے نکل جا، نہ اس کی سلطنت میں رہے گا نہ اس کی بات ماننی پڑے گی۔ تو نوجوان کہنے لگا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹے پھر ایسا کر، اللہ کا کھانا پینا چھوڑ دے، نہ تو اس کا کھائے گا نہ اس کی بات ماننا ضروری۔ پھر نوجوان نے سر جھکایا کہا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا بیٹے پھر تیسری تدبیر بتاتے ہیں آپ کو، جب مرنے لگے تو کہنا ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں۔ کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، اذا جاء اجلہ لا یستخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وہ گھڑی آتی تو پھر مہلت نہیں ملتی۔ اچھا بیٹے جب قبر میں جاؤ تو آنے والے سے کہنا کہ اندر داخلہ بند ہے، بس منکر نکیر آئے تو اندر داخلہ نہیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا بیٹے پھر جب تیرے خلاف دفع لگ جائے جہنم کا تو بولنا میں نہیں جاتا۔ تو ندامت سے سر جھکا کر کہنے لگا حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جب دیکھنا کہ اب اس کی زمین دل کی اس قابل ہو گئی کہ بیج ڈالا جا سکتا ہے، دل کی زمین نرم ہو گئی ہے، بیج ڈالا جا سکتا ہے، تو اس نوجوان کو پھر کندھے پہ ہاتھ مارا کا بیٹے جس اللہ کے ہم اتنے محتاج ہیں، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں حیا نہیں آتی، کھاتے اسی کے ہیں، پہنتے اس کے ہیں، سلطنت اس کے رہتے ہیں، جس کے سامنے ہم اتنے بے بس ہیں، پھر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا نہیں آتی۔ کہا آج توبہ کرتا ہوں، اب اللہ کو ناراض نہیں کروں۔ کہاں جائیں گے، کہاں نکل بھاگیں گے، ہم تو اسے بے بس نہیں کر سکتے، کہاں بھاگیں گے، ساری سلطنت اس کی، ساری بادشاہت اسی کی ہے، کھاتے اسی کے ہیں، پہنتے اس کے ہیں، پیتے اس کے ہیں، کہاں بھاگیں گے۔ کہا اب نہیں ہوگا، اب اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ تو جنات کہنے لگے وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّا نُعْجِزَ اللَّهُ، اور یہ کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں نہ کہیں اور بھاگ کر اسے بے بس کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سن لی تو ہم اس پر ایمان لے آئے، چاہے جو کوئی اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تو اس کو نہ کسی گھاٹے کا اندیشہ ہوگا نہ کسی زیادتی کا، سبحان اللہ، جو اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کر لے گا اس کا تو گھاٹا ہے ہی نہیں، اس کی تجارت تو بڑے نفع کی ہو گئی، اپنی زندگی دے دی اور دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا خرید لیا، کون سا؟ ایمان کا، اس کا کہاں گھاٹا ہے، اس کا تو نفع ہی نفع ہے، اور سودا بھی کس سے کیا؟ اللہ سے کیا ہے، تو وہاں کہاں گھاٹا ہے، وہاں نہ دھوکہ ہے نہ گھاٹا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہو گئے اور ہم میں سے اب بھی کچھ ظالم ہیں، چونکہ اسلام لا چکے ہیں، انہوں نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، اور ہیں وہ لوگ جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں، اے پیغمبر اہل مکہ سے کہو مجھ پر یہ وحی بھی آئی ہے، اگر یہ لوگ سیدھے راستے پہ آ کر سیدھے ہو جائیں تو ہم انہیں وافر مقدار میں پانی سے سیراب کریں، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، اور جو کوئی اپنے پروردگار کی یاد سے منہ موڑے گا اللہ اسے چڑھتی ہوئی عذاب میں ڈالے گا، فَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدے تمام اللہ ہی کے حق ہیں، اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مر کرو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو ایسا معلوم ہوا جیسے لوگ اس پہ ٹوٹے پڑ رہے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب عبادت کرتے تو بس اوقات کافر شرارتی آ کے نماز میں آپ کو پریشان کر دیا کرتے تھے، کبھی تو ایسے بدبخت تھے آپ سجدے میں جاتے تو آپ کے گردن پہ اوجری ڈال دیا کرتے تھے، ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے آج دین پہ چلنا، ارے بھائی کیا مشکل ہے، کوئی آج ہمیں بے لباس کر کے گھر سے نکالتا ہے کیا؟ کیا آج کوئی ہماری روٹی بند کرتا ہے کیا؟ کیا آج کوئی ہمیں پتھر مارتا ہے کیا؟ ہاں کیا آج کوئی ہمیں جو ہے ہمارے جسم پہ اوجڑی پھینکتا ہے کیا؟ کوئی نہیں کرتا، مشکل تو اس دور تھی جب ایمان لایا تو لوگوں نے کپڑے اتار دیے، پتھر مار دیا، گھر سے نکال دیا، روٹی بند کر دی، وہ مشکل تھی، آج تو کچھ بھی نہیں، زیادہ زیادہ دو تین تانے سنا دیں گے، باتیں سنا دیں گے بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ سچ کہہ رہا ہوں اب تو ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ نے آسانی کر، تھوڑی سی ہمت سے مظاہرہ کریں پھر لوگ خود ہی عزت کریں گے، یار یہ آدمی تھی، خود ہی عزت کریں گے، احترام کریں گے، اگر آپ 10 بچوں میں نیک بن گئے اور اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے تو یقین جانے لوگ بولیں گے اپنے بچوں کو نیک بنا دو، بھائی بچے تو ایسے ہوتے، بولیں گے بچوں کو نیک بنو بچے تو ایسے ہوتے ہیں، دیکھو کیسے ماں باپ کا فرما بردار ہیں، کیسے گھر کے کام کاج کرتے ہیں، اس لیے میں کہا کرتا ہوں جب آدمی دیندار بنے نا تو اپنی تعلیم بھی پہلے سے اچھی کرے، اپنا کام بھی پہلے سے اچھا کرے، تاکہ پتہ چلے کہ دیندار بننے سے آدمی نکما نہیں ہوتا، کام کا ہوتا ہے، نکما نہیں ہوتا کام کا ہوتا ہے، پہلے سے تعلیم بھی اچھی، محنت بھی زیادہ، ماں باپ کی خدمت بھی زیادہ، تاکہ دوسروں کے لیے دین پہ آنے کا راستہ کھل جائے، دوسرے بھی کہیں جاؤ اعتکاف بیٹھ جاؤ بھائی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، ہاں تو ہم تو کمزور لوگ ہیں، ذرا سی ہمت کر کے دین پہ چلتے ہیں تو لوگ تعریف کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، تھوڑی سی چھوڑی بہت تو ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تکلیف، یہ جنت اتنی سستی تو ہے نہیں، اللہ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بھی احدا، کہہ دو میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں مانتا، کہہ دو نہ تمہارا کوئی نقصان میرے اختیار میں نہ کوئی بھلائی، کہہ دو مجھے اللہ سے نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ کی جگہ پا سکتا ہوں، البتہ جس چیز پر مجھے اختیار دیا گیا ہے وہ اللہ کی طرف سے بات پہنچا دینا اور اس کے پیغامات ہیں، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اس کے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ لوگ نافرمانی کرتے رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ چیز انہیں نظر آئے گی جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہیں، آج ان کو اپنے تعداد پر بڑا ناز ہے، ہم اکثریت میں ہیں، ہم اکثریت میں ہیں اور ہماری بڑی طاقت ہے، فرمایا جب پکڑ ہوگی پتہ چلے گا ان کی اکثریت کہاں گئی اور ان کے مددگار کہاں گئے. کہہ دو کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے آیا وہ نزدیک ہے یا میرا پروردگار اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے, یعنی پتہ نہیں عذاب کب آئے گا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. آیا ہی چاہتا ہے یا ہو سکتا ہے اس کی مدت دیر کی ہو. قل انما قل ان عالم الغیب والشہادہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا, وہی سارے بھید جاننے والا ہے چنانچہ وہ اپنے بھید پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے کسی پیغمبر کے جسے اس نے اس کام کے لیے پسند فرما دیا, نبی کے ذریعے وہی بھیج دیتا ہے کہ عذاب آنے والا ہے. ایسی صورت میں وہ اس پیغمبر کے آگے اور پیچھے کچھ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ اس نے اپنے پروردگار کے پیغامات پہنچا دی ہیں اور ان کے سارے حالات کا احاطہ کی ہوئی ہے اور اس نے ہر ہر چیز کی پوری طرح گنتی کر رکھی, کوئی چیز اس کے علم سے غائب نہیں, نظروں سے اوجھل نہیں, سب محفوظ ہے اس کے پاس. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے چادر میں لپٹنے والے, یہ پیار بھرا خطاب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ پہلی بار غار حرا میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وہی لے کر آئے تھے تو آپ پر نبوت کی ذمہ داری کا اتنا بوجھ ہوا کہ آپ کو سردی لگنے لگی. جب آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو یہ فرما رہے تھے مجھے چادر میں لپیٹ دو, مجھے چادر میں لپیٹ دو, اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے یہاں محبوبانہ انداز میں آپ کو اے چادر میں لپٹنے والے اس انداز میں خطاب کیا. جب پہلی مرتبہ وہی آئی جبرائیل امین کو دیکھا تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ کیفیت طاری ہو گئی. گھر تشریف لے گئے تو میری اور آپ کی روحانی اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دے رہی ہیں اللہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا, اس لیے کہ تو آپ تو غریبوں کا خیال کرنے والے ہیں, دکھ درد والوں کا ساتھ دینے والے ہیں, مصیبت میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں, پریشان حال لوگوں کے لیے جائے پناہ ہیں آپ, اللہ آپ کا اچھا معاملہ کرے گا. اسلام میں یہ پہلی عورت ہے جس نے میرے نبی کو بڑی تسلی دی, بڑی تسلی, ہاں بڑا حوصلہ دیا. میں نیک عورت ہو نا, ہاں نیک عورت بکری نہ ہو, نیک عورت ہو سبحان اللہ وہ دین میں مددگار بنتی ہے, دین میں مددگار بنتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, آگے بڑھاتی ہے. کیونکہ زندگی میں بہت سارے احوال ایسے آتے ہیں, کبھی مرد پھسلنے لگتا ہے عورت حوصلہ دیتی ہے, کبھی بیچاری عورت پھسلنے لگتی ہے مرد حوصلہ دیتا ہے, یوں ان کے دونوں کی گاڑیاں چلتی رہتی ہیں. ہاں گاڑی اس زندگی گاڑی کے دو پہیے ہیں مرد عورت, دونوں کی ہوا ٹھیک ہو ایک میں کم ہوگی تو مسئلہ خراب ہوگا, تو ایک کو صحیح کرتا ہے دوسرا اس کو صحیح کر دیتا ہے, بات چلتی رہتی ہے. وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی میں تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو, اس لیے پہلے نبی فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحة, یہ دنیا تو سامان استعمال کرنے کی چیز ہے اور اس دنیا کی سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے تو وہ نیک عورت, نیک عورت. ہاں ہاں تمہیں جوانی کے مزے ملیں گے اگر آپ اپنی جوانیاں بچا لو گے. جس نے جوانی ناپاک کر دی نا اسے ازواج زندگی کا مزہ نہیں ملتا, اور جس نے اپنی جوانیاں بچا لی اللہ یہیں اسے ازواج زندگی کا لطف نصیب فرمائے. دیکھو جیسے کھانے کا ایک کوٹا ہے نا, اتنا کھائے گا اتنا پیے گا, اگر یہ کوٹا حرام میں پورا کر لے تو حلال گیا, اور اگر اس نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا تو اللہ حلال دے دے گا. اسی طرح جوانی کے مزوں کا بھی ایک کوٹا ہے, اگر اس کو حرام سے بچا لیا تو پھر اللہ حلال کا لطف دے گا, اگر حرام میں لگا دیا تو حلال کا لطف گیا, کوٹا تو پورا کر لیا اس نے. آج شادی سے پہلے کوٹا پورا ہو جاتا ہے اس لیے شادی کے بعد فوراً طلاق ہو جاتی ہے. ہاں اب شادی سے پہلے کوٹا پورا ہو جاتا ہے اس لیے شادی کے بعد طلاق, میٹھے بولوں کا کوٹا, آنکھوں کا دیکھنے کا کوٹا, سننے کا کوٹا, وہ سب پورا کر لیا ہے اس نے, اب شادی کے بعد ختم. ایک دوسرے پہ جان دیا کرتے تھے, شادی ہوئی ایک مہینے کے بعد طلاق ہو گئی. کئی کیسز ہیں, ایک نہیں بیٹھے کئی کیسز میرے پاس تھے. ہاں ماں باپ کو بھی ناراض کیا, خاندان کو بھی ناراض کیا, سب سے لڑ جھڑ کے شادی کی اور ایک مہینے کے بعد چھٹی. ایک مہینے میں زیادہ بتا رہا ہوں, ابھی رمضان میں ایک کیس آیا میرے پاس, رمضان میں मोहब्बत की शादी थी, पसंद की शादी थी, हाँ, और मैंने गुस्से में 3 तलाकें दे दी। मैंने कहा कि प्यार से भी देता है क्या? प्यार में तो खुशबू देते हैं, अंबर देते हैं, इतर देते हैं, सेंट देते हैं, तलाक तो गुस्से में ही होती है। हाँ, गुस्से में ही होती है। तो नेकी की ज़िंदगी होगी तो अल्लाह इस ज़िंदगी के अंदर भी लुत्फ नसीब फरमाएगा, लुत्फ नसीब फरमाएगा, मज़ा नसीब फरमाएगा। तो ये प्यारे नबी को प्यार भरा खिताब है, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए चादर ओढ़ने वाले, कौमिल लैल इल्ला क़लीला, रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात में इबादत के लिए खड़ा हो जाया करो। सुभानअल्लाह, हमारे नबी पर तहज्जुद की नमाज फ़र्ज थी, इस उम्मत पर भी फ़र्ज थी, बाद में फ़राइज़ आ गए, 5 नमाज़ें आ गईं, तहज्जुद माफ़ हो गया, लेकिन अब भी जो पढ़ेगा मज़े पाएगा, अब भी जो पढ़ेगा मज़े पाएगा। चलो भाई, हमारे लिए रात के आखिरी हिस्से में उठना तो बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा कर लिया करो, रमज़ान के बाद सोने से पहले 2 रकात 4 रकात तहज्जुद की नियत से पढ़ लिया करो। हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह तहज्जुद का सवाब दे देगा सोने से पहले। उसमें एक तो नियत कर लिया करो, दिन भर की जो गलतियाँ हो गई अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा दे, उसकी नियत कर लिया करो, और दूसरा तहज्जुद की नियत के साथ साथ ये नियत कर लिया करो कि अल्लाह मुझे तहज्जुद के वक्त रात के आखिरी हिस्से में भी उठा दे। उठ गया तो ठीक है, नहीं तो इंशाल्लाह इसी से काम हो जाएगा। ये आसान तरीका बता दिया तहज्जुद का, तहज्जुद गुजार बनने का, हाँ, रात को सोने से पहले पहले। तो फरमाया कुमिल लैला इल्ला क़लीला, निसफहु अव इन्कुस मिन्हु क़लीला, रात का थोड़ा हिस्सा छोड़कर बाकी रात इबादत के लिए खड़ा हो जाया करो। रात का आधा हिस्सा या आधे से कुछ कम कर लो या इससे कुछ ज़्यादा कर लो, और कुरान की तलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। वरतिल कुरान तरतीला, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, हम तुम पर एक भारी कलाम नाजिल करने वाले हैं, बेशक रात के वक़्त उठना ही ऐसा अमल है जिससे नफ्स अच्छी तरह कचला जाता है और बात भी बहुत बेतरीके से कही जा सकती है। यानी इस तरीके से रात का वक्त इत्मीनान का सुकून होता है और उसमें तवज्जो बाकी रहती है, तवज्जो बाकी रहती है। इन्ना लका फी नहारी सबहन तवीला, दिन में तुम लंबी मसरूफियत में रवा दवा रहते हो, अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करो, सबसे अलग होकर पूरे के पूरे उसी के हो रहो। सुभानअल्लाह, हमारा नबी दिन भर मखलूक खुदा में दीन की बात किया करते थे और मखलूक खुदा को अल्लाह से जोड़ा करते थे। तो फरमाया करते, अल्लाह मियाँ रात को कुछ अकेले मेरे साथ भी बैठ जाया करो। सुभानअल्लाह, रात को कुछ अकेले मेरे साथ भी बैठ जाया करो। जब अल्लाह का भी नबी, हमारा अल्लाह का भी महबूब और प्यारे नबी का अल्लाह महबूब, तो दोनों की चाहत क्या होती है? अकेले हो मियाँ, तीसरा कोई ना हो। महबूब से अकेले बैठने का दिल करता है ना, हाँ, महबूब से दिल करता है कोई ना हो, किसी की नई नई शादी हो जाए, दिल करता सब जाएं यार, जान छोड़ें, इतनी देर हो गई सब बैठे हुए हैं, हाँ हाँ। तो दुनिया के अंदर भी चाह जाता दुनिया सब जाए अकेले। सुभानअल्लाह, जैसे अल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे तो वो भी चाहता अरे सारे दुनिया इधर उधर हो, मैं और मेरा अल्लाह रात को अकेले में बात करेंगे, अकेले में, हाँ, अकेले में। तो महबूब के साथ अकेले में बातें करने में मज़ा आता। तो खालिक अपने महबूब से, मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने खालिक और मौला से मोहब्बत कर रहा, दोनों महबूब एक दूसरे से खलवत चाहते। क्या प्यारी बातें, हाँ। वज़कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैही तब्तीला, ऐ परवरदिगार के नाम का जिक्र करो और सबसे अलग होकर पूरे के पूरे उसी के हो जाओ। वस्बिर अला मा यकूलून वहजरहुम हजरन जमीला, और जो बातें ये काफिर लोग कहते हैं इस पर सब्र से काम लो, खूबसूरती के साथ इनसे किनारा कर लो, और तुम्हें जुटलाने वाले जो ऐश इशरत के मालिक बनी हुई हैं इनका मामला भी मुझ पर छोड़ दो, इन्हें थोड़े दिन के और मोहलत दो, जो तेरे दुश्मन जो खुशहाल हैं और इन्हें अपनी खुशहाली और दौलतमंदी पर नाज है, छोड़ दो, मैं इनसे निमट लूँगा। अल्लाह कहता निमट लूँगा मैं इनसे। वदरनी ان لدینا انکالا و جحیما، یقین جانو ہمارے پاس بڑی سخت بیڑیاں ہیں، دیکھتی ہوئی آگ ہے، ہم ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈالیں گے، دیکھتی ہوئی آگ ہے، اور گلے میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دکھ دینے والا عذاب ہے، کہ کھائیں گے کانٹے دار کھانا جو نہ اندر جا سکے گا نہ باہر نکل سکے گا، گلے میں اٹک جائے گا۔ اس دن جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور سارے پہاڑ ریت کے بکھری ہوئے تودے بن کر رہ جائیں گے، جٹلانے والو یقین جانو ہم تمہارے پاس تم پر گواہ بنانے والا ایک رسول اسی طرح بھیجا جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، فرعون نے رسول کا کہنا نہیں مانا تو ہم نے اسے ایسی پکڑ میں لیا جو اس کے لیے زبردست وبال تھی۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، اگر تم بھی نہ مانے تو پھر اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ اس کی دہشت، جب آدمی کی زندگی میں مشقت بہت ہوتی ہے، پریشانیاں بہت ہوتی ہیں تو آدمی جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بال سفید، ہڈیاں کمزور، جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو آخرت کا دن اتنا مشقت تکلیف دہ ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر بھی، جس سے آسمان پھٹ پڑے گا، اللہ کے وعدے کو پورا پورا ہو کے رہنا ہے، یہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کے طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے۔ اے پیغمبر، تمہارا پروردگار جانتا ہے کہ تم دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک جماعت ایسے ہی کرتی ہے، اور رات اور دن ٹھیک ٹھیک مقدار اللہ ہی نے مقرر فرماتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اس کا ٹھیک حساب نہیں رکھ سکو گے، اس لیے اسے تم پہ عنایت فرما دی ہے، اب تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، رات کو تہجد میں جتنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا پڑھ لیا کرو، اللہ کو علم ہے تم میں جو کچھ لوگ بیمار ہوں گے، کچھ دوسرے ایسے ہوں گے جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، اور کچھ ایسے جو اللہ کے راستے میں جنگ کر رہے ہوں گے، لہذا تم اس قرآن میں سے اتنا ہی پڑھ لیا کرو جتنا آسان ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کو قرض دو، اچھا والا قرض، یعنی جس میں نیت ٹھیک ہو اللہ کی رضا۔ تم اپنے آپ کے لیے جو بھلائی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس جا کر اس طرح پاؤ گے، وہ کہیں بہتر حالت میں اور بڑے زبردست ثواب کی شکل میں موجود ہے، اور اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، یقین رکھو اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یہ بھی خطاب پہلی طرح محبوبانہ اور پیارا انداز کا خطاب ہے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو، اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو، گندگی سے کنارہ کر لو، کسی کو اس نیت سے گندگی سے کنارہ کر لو۔ بہت سے مفسرین نے گندگی سے مراد یہاں بت لی ہیں، لیکن اس سے مراد ہر قسم کی گندگی مراد ہے، اللہ کے نبی کو گندگی سے دور رہنے کے کہا گیا، در حقیقت اس امت کو سبق دیا گیا اپنے نبی کے واسطے سے کہ وہ ہر قسم کی گندگی سے جس کا تعلق عقیدے سے ہو، بت پرستی، اس گندگی سے بھی دور رہو، اور جس کا تعلق اعمال سے، گناہوں سے، اس سے بھی دور رہو، اور اپنے جسم کے اوپر جو گندگی ہے اس سے بھی اپنے آپ کو پاک رکھو۔ نظافت طہارت یہ اسلام کا حسن ہے، نظافت طہارت اسلام کا حسن ہے، لیکن اسلام میں نظافت طہارت کا جو مفہوم بڑا وسیع ہے، اسلام چاہتا ہے اندر سے بھی صاف رہو، باہر سے بھی صاف رہو، ہر قسم کی گندگیوں سے پاک رہو۔ دنیا کے پاس یہ نظافت طہارت نہیں ہے، ان کے باتھ روم میں اتنی نظافت کہ ایک پیشاب کا قطرہ بھی نہیں ہوگا، ایک پیشاب جسے کہیں کہ ان کے باتھ روم میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جسم پہ گندگی کا حساب کریں گے ٹیشو سے، اسے کوئی صفائی ہوتی ہے؟ تو ان کے یہاں تو نظافت کو بس ہے ہی کچھ نہیں، ہاں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ان کے باتھ روم میں، ہاں تو جسم پہ گندگی کا حساب کریں گے ٹیشو سے، تو ٹیشو سے صاف ہو نہیں سکتی۔ لیکن اسلام کے پاس حسن ہے سبحان اللہ، ایسی نظافت طہارت، باہر سے بھی صاف، اندر سے بھی صاف۔ ہاں ان کے یہاں جب مرد ناپاک ہو جائے تو ان کے یہاں کوئی تصور نہیں پاکی کا، اسلام کے پاس ہے الحمدللہ کہ ظاہر کی نظافت بھی ہو، باطن کی طہارت بھی ہو، اور اس سے اندر باطن کہ دل بھی گندگیوں سے پاک ہو۔ ہاں یہ نظافت کا تصور صرف اسلام کے پاس۔ فرمایا ولی ربک وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ یہ ہمارے ہاں ہندوؤں کا ایک رواج ہے، نیوتا، کچھ دیں گے پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ ہندوؤں کا رواج ہے، کہ تحفہ اس لیے دے رہا ہے کہ بعد میں اس سے بہتر چیز مل جائے. ہاں یہ حرام ہے. تحفہ اس لیے دیا جاتا ہے چھوٹوں کو شفقت کا اظہار کرنے کے لیے, بڑوں کو دیا جاتا ہے ان کی عظمت کا خیال کر کے, دوستوں کو دیا جاتا ہے محبت کا اظہار کر کے, بیووں کو دیا جاتا ہے تعلق کے اظہار کے لیے. بڑوں کو دیتے ہیں عظمت کا خیال کر کے, چھوٹوں کو شفقت کا خیال کر کے, بیوی کو تعلق محبت کا اظہار کے لیے, دوستوں میں محبت کا اظہار. اگر یہ نیت ہو کہ یہ بھی ہمیں دیں تو یہ تحفہ نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے شفقت کی وجہ سے, عظمت کی وجہ سے, محبت کی وجہ سے دیا جائے, تو پھر نبی فرمایا کرتے تھے تحادو تحابو, ہدیے دو آپس میں محبتیں بڑھیں گی, ہدیے دو آپس میں محبتیں بڑھیں گی. اچھا اگر آپ کوئی اور ہدیہ نہیں دے سکتے, مجھے نہیں دوستوں کو, اتنا کر لیا کرو کہ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے لیے دعا کر دیا کرو. دعا کا ہدیہ بھی محبتیں بڑھاتا ہے. یہ تو آپ میرے لیے کر سکتے ہو نا. ہاں دعا کا ہدیہ بھی پس پشت اس کی برکت سے محبتیں بڑھتی ہیں. اپنے بھائی کا نام لے کر, اپنے دوست کا نام لے کر اس کے لیے دعا کا ہدیہ بھیجا کرو, اس سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں. ہاں ہاں تحادو تحابو, ہدیہ دو آپس میں محبتیں بڑھیں, تو دعاؤں کا ہدیہ بھی ہوتا ہے, دعاؤں کا ہدیہ بھی. ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, اور فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ میں نے خطوط دیکھے تو لوگوں نے مجھے بڑے ہدیے دیے, ان کو میں الگ کرتا چلا گیا, الگ کرتا چلا گیا. جب میں نے کھولا تو لوگوں نے مجھے زندگی میں 10,000 عمرے اور حج زندگی میں ہدیے کیے تھے, 10,000 عمرے اور حج زندگی میں ہدیے کیے تھے. وہاں گئے آپ کی طرف سے عمرہ کر لیا, خط لکھ دی حضرت ہم نے آپ کی طرف سے عمرہ کیا ہے, آپ کی طرف سے نفلی حج کر لیا, آپ کی طرف سے ہم نے طواف کر لیا. فرمایا 10,000 عمرے اور حج لوگوں نے مجھے زندگی میں ہدیے کی مشرق سے, آج تو ابا کے لیے کوئی ایک نہیں کرتا. ہاں یہ ہے محبوبیت جو اللہ دین کی برکت سے اللہ اپنے نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے, یہ ہے محبوبیت جو اللہ اپنے نیک بندوں کو ہاں دین کی برکت سے دیتا. کتنے تھے جنہوں نے شیخ کو دیکھا بھی تھا, شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو, ہاں مشرق سے آئے, مغرب سے آئے, شمال سے آئے, جنوب سے آئے, حضرت کو خط لکھ دیا تھا ہم نے آپ کی طرف سے عمرہ کر لیا, حج کر لیا. یہ محبتیں, تو آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, دعاؤں کا ہدیہ بھی دیا کرو. فرمایا ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر, اور پھر جب اپنے پروردگار کے خاطر صبر سے کام لو, پھر جب سور پھونک مار دی جائے گی تو بڑا مشکل دن ہوگا, کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا. اس شخص کا معاملہ بھی مجھ پہ چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا, اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے جو مکہ کا بہت دولت مند اور سردار تھا, اس کی دولت مکہ مکرمہ سے طائف تک پھیلی پڑی تھی, بڑا دولت مند تھا وہ. کبھی کبھی ابو بکر کے پاس جایا کرتا تھا, اور ایک مرتبہ قرآن شریف سن کر یہ اعتراف کر چکا کہ یہ ایک بے نظیر کلام ہے جو کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اسے ابو جہل کو یہ خوف ہوا کہ وہ کہیں مسلمان نہ ہو جائے, چنانچہ اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس جا کر اسے غیرت دلائی اور کہا لوگ تمہارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے بعد دولت حاصل کرنے جاتے ہو. ولید کو اس بات پر غیرت آئی اور اس نے کہا آئندہ میں کبھی ابو بکر وغیرہ کے پاس نہیں جاؤں گا. ابو جہل نے کہا جب تک تم قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہو گے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے. ولید نے کہا میں اسے نہ شعر کہہ سکتا ہوں, نہ کہنوں کلام کہہ سکتا ہوں, نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مجنون کہہ سکتا ہوں, ہاں کیونکہ یہ باتیں چلنے والی نہیں ہیں. پھر کچھ سوچنے کے بعد کہ البتہ اسے سحر جادو کہا جا سکتا ہے, کیونکہ جس طرح جادو کے ذریعے جادوگر میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں, اسی طرح اس کلام کو سن کر جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ اپنے کافر ماں باپ وغیرہ سے الگ ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے نبی کو ایک طعنہ یہ بھی ملا, یہ فرقہ پرست ہے, اس نے گھروں میں نفرتیں ڈال دی, اس لیے کہ جو مسلمان ہو جاتا تھا وہ اپنے کافر ماں باپ سے الگ ہو جایا کرتا تھا, کافر ماں باپ سے الگ ہو جایا کرتا تھا. ہمارے نبی کو ایک طعنہ یہ بھی ملا کرتا تھا. تو یہ سارا ذکر اسی کا چل رہا ہے جس کو اللہ نے نعمتیں دیں لیکن اس نے نہ قدر کی. اللہ کہتے ہیں وجعلت له مالا ممدودا، اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، مکہ سے لے کر طائف تک اس کا بہت شاندار کاروبار اور وسیع دولت پھیلی ہوئی تھی، وبنین شہودا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے تھے، بیٹے سامنے موجود رہتے، بیٹوں کا ماں باپ کے سامنے رہنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. ہاں اب بیٹا کہاں چلا گیا؟ اسٹریلیا، دوسرا کینیڈا، تیسرا امریکہ. باپ بوڑھا ہے، کون سنبھال رہا ہے؟ نوکر سنبھال رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ بیٹا ایک کینیڈا میں ہے، ایک امریکہ میں ہے، اور ایک اسٹریلیا میں. ماں باپ کون سنبھال رہا ہے؟ چوکی دار، گھر کے نوکر سنبھال رہے ہیں. ہاں یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی بڑی محرومی کی بات ہے، یہ بھی بڑی محرومی کی بات ہے. اولاد کا ماں باپ کے سامنے ہو جانا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، ہمارے آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، ان قریب میں اسے کھٹن چڑھائی پر چڑھاؤں گا، جہنم. اور اس کا حال یہ کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار ہو اس پر کیسی بات بنائی، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کیسی بات بنائی. پھر اس نے نظر دوڑائی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے مڑا اور غرور دکھایا، پھر کہنے لگا کچھ نہیں یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں یہ تو ایک انسان کا کلام ہے. اللہ کے کلام کے بارے میں اس نے بیہودہ گفتگو کی. سأصلیہ سقر، عن قریب میں اس کو دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تمہیں کیا پتہ دوزخ کیا چیز ہے؟ وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، وہ کھالوں کو جھلسا دینے والی چیز ہے. اس پر 19 کرندے مقرر ہیں، اس آگ پر 19 فرشتے مقرر ہیں. ہم نے دوزخ کے یہ کرندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ان کی جو تعداد مقرر کی وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان میں ایمان میں اور اضافہ ہو، اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں، تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو لوگ کافر ہیں یہ کہیں کہ بھلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے. اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہدایت پہ چلنا چاہے اللہ میں پکڑ گمراہ کر دے گا، نہ نہ، بلکہ اللہ نے قرآن میں اس کی وضاحت خود فرمائی، واللہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف طلب نہیں دکھاتا گمراہی کی طرف چل لیتا ہے، اللہ پھر گمراہی کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے پھر گمراہی کے راستے آسان کر دیتا ہے. فرمایا وما یعلم جنود ربک الا هو وما هی الا ذکر للبشر، تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ ساری بات تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے اور بس. کلا والقمر، خبردار قسم چاند کی اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے. یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے. تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے، وہ جنتوں میں ہوں گے اور پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا. وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے. اس سے مراد وہ کافر سردار ہیں جو اسلام کا اور قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، اور اس کے لیے وہ محفلیں سجایا کرتے تھے اور بیہودہ مذاق سے حق کی تردید کرتے تھے. آج بھی دوستوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ سنتوں کا. بلکہ ایسے بے دین ٹیچر بھی ہیں جو بھری مجلس بھری کلاس میں سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹوپی کا مذاق، پگڑی کا مذاق، میرے نبی کے سنت کا مذاق. ہاں تو اس وقت یہ کافر کیا کرتے تھے، اور یہ جہنم میں پڑے ہوں گے اور ان سے پوچھا جائے گا تم کیوں پڑھو جہنم میں، کام دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی، چاہے سفارش کرنے والوں کے سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی. اب لوگوں کیا ہو گیا جو نصیحت کے بعد سے منہ موڑے ہوئی ہیں، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدھے ہوں جو اللہ کی نصیحت سے بات کو منہ موڑتے ہیں. فرمایا ایسے ہی جنگلی گدھے جنہیں کوئی ہوش نہیں ہوتا، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی صحیفے پکڑوا دیے جائیں. ہرگز نہیں، بات اصل یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں، ہرگز نہیں. یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ یہ ایسا چاہے. وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والی نفس کی کہ ہم انسان کو ضرور دوبارہ زندہ کریں گے۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، جبکہ ہم اس پر بھی قدرت ہے کہ اس کی انگلیوں کے پورے پورے کو بھی ٹھیک بنا دیں۔ اللہ نے پوروں کا ذکر فرمایا، پورے ان نشانوں کو کہتے ہیں جو یہاں یہ ہوتے پورے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کی قدرت کا شہکار ہے۔ دیکھو نا، یہ پورا کتنا بڑا ہے، اتنا سا جگہ، لیکن کھربوں انسانوں کے پورے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آج دنیا میں پہچان کا پھر طریقہ یہ آ رہا ہے، انگوٹھا لگاؤ، ٹھیک ہے نا، تصویروں سے انہیں پہچان نہیں ہوتی، اب پھر کہتا ہے انگوٹھا لگاؤ۔ تو دنیا کے کھربوں انسان ہیں، لیکن ہر ایک کا پورا دوسرے سے مختلف ہے۔ سبحان اللہ، کیسی اللہ کی قدرت! اس چھوٹے سے حصے میں اللہ نے ایسی لکڑیوں میں فرق رکھا کہ ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ کمال نہیں اللہ کی! بس چہرہ ایک سے دوسرا ہو جائے، پھر بھی چہرہ بڑا ہے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن پورا، ہاں، دنیا کا، مشرق کا، مغرب کا، شمال کا، جنوب کا، سارے انسان، ان سب کا پورا دوسرے سے الگ ہے۔ تو کیسی اللہ کی قدرت! کسی کا پورا دوسرے سے نہیں ملتا۔ سبحان اللہ! فرمایا، جو اس پہ قادر ہے وہ انسان کو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ کہ انسان چاہتا یہ کہ اپنی آگے کی زندگی میں ٹٹھائی سے گناہ کرتا رہے۔ پوچھتا ہے کب آئے گی وہ قیامت کا دن، اگر وہ آئے گا تو کب آئے گا؟ پھر جب آنکھیں چنجھا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج اکٹھے کر دیے جائیں گے، اس وقت انسان کہے گا کہاں ہے کوئی جگہ جہاں بھاگ جاؤں۔ جب آئے گی تو پھر بھاگنے کی کوشش کرے گا، نہیں نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں اس دن، تو ہر ایک کو تمہارے پروردگار کے سامنے جا کر ٹھہرنا پڑے گا۔ اس دن ہر انسان کو بتلایا جائے گا اس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے اور کیا کچھ چھوڑا ہے، بلکہ انسان خود اپنے آپ سے اچھی طرح واقف ہوگا، چاہے وہ کتنے بہانے بنائے۔ اے پیغمبر، تم اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کرو، یقین رکھو اس کو یاد کرانا پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جبرائیل پر آتے، وہی بھیجتے، ساتھ ساتھ پڑھتے، فرما ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ہم پڑھا دیں گے، بس آپ سنتے رہیں توجہ سے۔ فَإِذَا قَرَأْنَا فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، پھر جب ہم اسے جبرائیل کے واسطے سے پڑھ رہے ہوں، تم اس کے پیچھے پڑھنے کی پیروی کرو، پھر اس کی وضاحت بھی ہمارے ذمہ داری ہے۔ خبردار اے کافرو، اصل بات ہے کہ تم فوری طور پر حاصل کرنے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کر۔ یہ کافروں کی خصلت ہے، دنیا سے محبت کرنا اور آخرت کو فراموش کرنا۔ مسلمان کی شان یہ ہے، دنیا کی ضروریات میں لگنا اور آخرت سے محبت کرنا۔ دنیا کی ضروریات میں لگنا اور آخرت سے محبت کرنا کافر کا مزاج ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، آخر کو نظر انداز کرتا ہے۔ مسلمان دنیا میں لگتا ہے ضروریات کے حد تک، محبت آخرت سے کرتا ہے۔ باتھ روم میں جانے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ ضرورت ہے، یا وہیں بیٹھا رہتا ہے؟ ہاں، بلکہ ضرورت کے لیے جاتا ہے، واپس باہر آتا ہے۔ مسلمان دنیا میں ضرورت کے لیے لگتا ہے، اصل اس کا گھر وہ وطن ہے، صرف ضرورت کے درجے میں وہاں جاتا ہے، سیر و تفریح کے لیے نہیں جاتا وہاں پر۔ لیکن اب تو مخلوق بھی عجیب ہے، وہاں بھی ٹی وی لگائی ہے، وہ بھی دیکھنے کی، ہاں، تو دنیا کو چونکہ اس نے ضرورت نہیں سمجھ لیا تو وہ بھی اس نے ضرورت نہیں سمجھی۔ عجیب مزاج، اخبار بھی وہیں چل رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، مسلمان کی زندگی بہت پاکیزہ صاف ستھری ہے، صاف ستھری زندگی۔ وہ دنیا کے اندر اتنا لگتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے، مقصد اس کا آخرت ہے۔ کافروں کا مزاج ہے کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ کہ ایک کافر، اصل بات یہ کہ تم فوری طور پر حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو، آخرت کو نظر انداز کیے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے شاداب ہوں گے، بہت سارے چہرے بارونق ہوں گے قیامت کے دن، اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سارے چہرے اس دن بگڑی ہوئی ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، شکلیں خراب ہو جائیں گی، سمجھ رہے ہوں گے ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جو کمر توڑ دینے والا ہے۔ خبردار، جب جان پھنسلیوں تک پہنچ جائے گی اور تیمارداروں کی طرف سے کہا جائے گا، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا انسان سمجھ جائے گا کہ جدائی کا وقت آ گیا، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ جب موت قریب آتی ہے تو پنڈلیاں قریب ہو جاتی ہیں، اور ان کی پنڈلیوں کو ملا لیا جاتا ہے، اور اس دن تمہارا پروردگار کی طرف سے روانگی ہوگی۔ اس کے باوجود انسان نے نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ حق کو جھٹلایا، منہ موڑ لیا، بڑا اکڑ دکھاتا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ حولا لک فاولا، بربادی ہے تیری ہاں تیری ہاں بربادی ہے تیری، پھر سن لے بربادی ہے تیری، ہاں بربادی ہے تیری، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اس منی کے ایک قطرے سے نہیں تھا جو ماں کے رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، اسے ٹھیک ٹھیک کیا، نیت اسی سے مرد عورت کی دو صنفیں بنائیں، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے جو ایک قطرے سے انسان کو بنا سکتا ہے؟ ہاں کیا وہ اللہ انسان کو دوبارہ مرنے کے بعد نہیں پیدا کر سکتا؟ پھر آگے حل اطاء الانسان حین من الدہر، اس صورت کا نام انسان بھی ہے، اس صورت کا نام دہر بھی ہے، انسان پر کبھی ایسا وقت آیا ہے کہ نہیں جب وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا؟ انسان پہ ایسا وقت میں آیا کہ اس کو کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، بلکہ وہ ایسا تھا کہ اگر وہ گندگی اس کے کپڑے پہ لگ جاتی تو کپڑا ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک، بلکہ وہ عام حالت میں آدمی وہ جسم پہ لگے بھی باہر جاتا بھی نہیں، ایسی حالت بھی اس پہ آئی، لیکن سبحان اللہ پھر اللہ نے کہا کیا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے اس طرح پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پھر اسے ایسا بنائے کہ وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، ماں کی چھاتی سے نکلنے والا اور مرد کی پشت سے نکلنے والا، اس پانی کے ملاب سے ہم نے یہ انسان بنا دیا جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، وہ یا تو شکر گزار ہو یا نہ شکرا بن جائے، ہم ہی نے کافروں کے لیے زنجیریں اور گلے کے توق بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے، بے شک نیک لوگ ایسے جام سے مشروبات پئیں گے جس میں کافور کی امیزش ہوگی، یہ مشروبات ایسے چشمے کے ہوں گے جو اللہ کے نیک بندوں کے پینے کے لیے مخصوص ہیں، وہ اسے جہاں چاہیں گے آسانی سے بہا کر لے جائیں گے، جنت میں نہریں ہوں گی نا شاندار شراب کے دور کی، جہاں چاہیں گے اس نہر کو ساتھ لے جائیں گے، ان کے پاس سونے کی چھڑی ہوگی اس میں لگائیں گے، جہاں لے کے جانا چاہیں لے کے جا سکتے تھے، سبحان اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن کا خوف دل میں رکھتے ہیں جس کے برے اثرات ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ اللہ کی محبت کے خاطر مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ کوئی شکریہ، ہمیں تو اپنے پروردگار کی طرف اس دن کا ڈر لگا ہوا ہے جس میں چہرے بری طرح بگڑ جائیں گے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو اس دن برے اثرات سے بچا لے گا اور ان کو شادابی اور سرور سے نوازے گا، انہوں نے جو صبر کیا تھا اس کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا، جنت کا منظر ہے، وجزاهم بما صبروا جنۃ وحریرا متکئین فیها علی الارائک، وہ اس دن باغوں میں آرام اور اونچی اونچی نشستوں پہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے نہ کڑاکے کی سردی، نہ وہاں سردی ہوگی نہ گرمی، بلکہ درمیان کا موسم، بلکہ ایسا موسم ہوگا، ایسا ٹھیک ہے نا، صبح فجر کے بعد کا جو موسم ہوتا ہے نا جنت میں، ایسا موسم ہوگا، نہ گرمی کی تپش نہ سردی کی تپش، ایسا موسم ہوگا ٹھیک ہے نا، اور اوپر مسیحیاں لگی ہوں گی خوبصورت، وہاں جنتی بیٹھے ہوں گے، سارا منظر آنکھوں کے سامنے، نیچے نہریں چل رہی ہوں گی دودھ کی شہد کی، کیا خوبصورت منظر ہوگا، ہاں وہاں مرغی نہیں ہوں گی، وہاں حقیقی حوریں ہوں گی، سبحان اللہ، ہاں اور یہ اہل ایمان کو اور جنتیوں کو ملیں گے، اور حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سامنے ان پہ جھکی ہوئی ہوں گے پھل جھکی ہوئی ہوں گے شاخیں، اور جس کو چاہیں گے کہ وہ مل جائے تو لیٹا ہوگا نا تو خود بخود وہ شاخ جھکتے جھکتے اس کے قریب آ جائے گی اور ہاتھ لگائے بغیر وہ اس کے منہ میں گر جائے گا، ہاں بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ، جیسے اللہ میں یہاں جمع کر رہا ہے اللہ کر جنتیں بھی جمع کر دے، اچھا حالت یہ ہوگی کہ ان باغوں کے سامنے جھکی ہوئی ہوں گے اور ان کے پھل مکمل طور پر ان کے آگے رام کر دی جائیں گے، جیسے چاہیں گے رام کر دی جائیں گے، چاہیں گے تو خود بخود گر جائیں گے، چاہیں گے تو ذرا موٹا ہو جائے تو موٹا ہو جائے گا، میٹھا ہو جائے گا، جیسے چاہے گا ویسے ہو جائیں گے، رام کیے جائیں گے، اور ان کے سامنے چاندی کے برتن اور پیارے گردش میں لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جنہیں بھرنے والوں نے توازن کے ساتھ بھرا ہوگا، اور وہاں ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں سونڈ ملا ہوگا، خوبصورت خوشبو ہوتی ہے، وہاں ایسے چشمے سے جس کا نام سلسبیل ہے، اس کے سامنے خدمت کے لیے ایسے لڑکے گردش میں ہوں گے جو ہمیشہ لڑکی رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ محسوس کریں گے وہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئی ہیں، جنت میں ایسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، انسان بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے نا، تو اللہ نے جنت میں ایسے بچے رکھے ہوئے ہیں جنہیں دیکھ کر خوشی ہوگی، اور ایسے ہوں گے جیسے موتی ہیں چمک رہے ہوں گے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ جب وہ جگہ دیکھو گے تمہیں نعمتوں کا ایک جہان اور ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی، جب تم وہ دیکھو گے تو نعمتوں کا ایک جہان اور بڑی سلطنت نظر آئے گی، ان کے اوپر باریک ریشم کا سبز لباس اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور ان کے پروردگار انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، وسقاهم ربهم شرابا، تو اللہ خود بھی پلائے گا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، اور اللہ فرمائے گا یہ تمہارا انعام اور جو تم نے دنیا میں جو محنت کی تھی اس کی آج پوری پوری قدردانی کی گئی. جو دنیا میں محنت کی، صبر کیا، مشقت اٹھائی، ہاں تکلیفیں اٹھائیں، آج تمہیں اس محنت کا یہ بدلہ مل رہا. اے پیغمبر، ہم نے قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو، اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو. اپنے پروردگار کے نام صبح شام ذکر کیا کرو، کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کر لیا کرو، اور رات کے لمبے وقت میں اس کو تسبیح کرو. یہ لوگ تو دنیا کی فوری چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور اپنے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کیے ہوئے ہیں. ہم ہی نے انہیں پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں تو ان کے بدلے ان جیسے دوسرے پیدا کر دیں. حقیقت یہ کہ ایک نصیحت کی بات ہے، اب جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ اختیار کر لے. تم چاہو گے نہیں جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اللہ کا علم، اللہ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک. وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. آخری سورت، والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا، قسم ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں، اور جو بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں، پھر قسم ان فرشتوں کے جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں، یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا. یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کے رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا. اتنی ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہا کہ وہ واقعہ ضرور پیش ہوگا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت. چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے، آسمان چیر دیا جائے گا، جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا. کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے، تو جواب یہ کہ فیصلے کے دن کے لیے. ہاں، وہ دن فیصلے کا ہوگا، اس دن کے لیے، وہ قیامت کا دن ابھی انتظار میں ہے. وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم فیصلے کا دن کیا چیز ہے؟ کسی چیز کی اہمیت بڑائی بتانے کے لیے ایک سوال کی. تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ یہ انداز ہو نا، تم جانتے ہو، تم نے دیکھا ہے، یعنی اس چیز کی اہمیت اور اس سے اس کی بڑائی بتانے کے لیے. اس لیے اللہ کہہ رہا وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم فیصلے کا دن کیا ہے؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں کہ ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہیں کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے. ایسے ہی سلوک ہم مجرموں کے بھی ساتھ کیا کرتے ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا. فجعلنا فی قرار مکین، پھر ہم نے اسے مقرر وقت تک ایک مضبوط قرار کی جگہ میں رکھا، ماں کے رحم میں. اس نطفے کو ماں کے رحم میں رکھا، پھر ہم نے توازن پیدا کیا. چنانچہ اچھا توازن پیدا کرنے والے ہیں. بڑی خرابی ہوگی اس دن ان لوگوں کے جو حق کو جھٹلاتے ہیں کہ ہم نے زمین کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ سمیٹ کر رکھنے والی ہے، زندوں کو بھی مردوں کو بھی. ہم نے اس میں گڑے ہوئے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے اور تمہیں میٹھے پانی سے سراب کرنے کا انتظام کیا. بڑی خرابی ہے اس دن ان لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. الم نجعل الارض کفاتا ان تلقوا الى ما کنتم به تکذبون، ان سے کہا جائے گا چلو اب اسی چیز کی طرف جس کے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس صاحبان کی طرف جو تین شاخوں والا ہے. تین شاخوں والا مراد دوزخ کی آگ کا دھواں ہے، جو صاحبان کی طرح بلند ہوگا اور تین شاخوں میں تقسیم ہو جائے گا، اس کا تذکرہ ہے. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی بشرر کالقص، جس میں نہ تو ٹھنڈک والا سایہ ہے نہ وہ آگ کے لپیٹ سے بچا سکتا ہے، وہ آگ تو محل جیسے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی. کانہ جمالت صف، ایسا لگے گا جیسے وہ زرد رنگ کے اونٹ ہوں، ایسے بڑے بڑے آگ کے شعلے ہوں گے، جیسے لگے گا یہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں. ویل یومئذ للمکذبین، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے جو حق کو جھٹلاتے تھے. یہ ایسا دن ہے جس میں لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ کوئی عذر پیش کر سکے. بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے جو حق کو جھٹلاتے ہیں. یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور پچھلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، اب تمہارے پاس کوئی دعو ہے جو تم جو مجھ پر وہ دعو چلاؤ؟ آج ہے کہ تمہارے پاس کوئی تدبیر کہ یہاں سے بچ جاؤ؟ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے جو حق کو جھٹلاتے ہیں. جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، ان المتقین فی الظلال وعیون، جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان میں ہوں گے، اور اپنے پسند کے میووں کے درمیان. اپنے پسند کے میووں کے درمیان ان سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی صلہ دیتے ہیں. کذالک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. بڑی خرابی اس دن ایسے لوگوں کے جو حق کو جھٹلاتے ہیں. اے کافرو کچھ وقت کھا لو, کلو و تمتو قلیلا, دنیا میں کچھ کھا لو پی لو. کلو و تمتو قلیلا, اے کافرو کچھ وقت کھا لو مزے اڑا لو, حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو. کبھی اللہ میاں کافروں کو مہلت دیتا ہے, مزے کر رہے ہوتے ہیں ہاں, لیکن فرمایا کچھ وقت کے لیے. بڑی خرابی ہے اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے ارکعوا لا یرکعون کہ اللہ کے آگے جھکو, تو یہ جھکتے نہیں ہیں. بڑی خرابی ہے اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں. فبأی حدیث بعد یؤمنون, اب اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ اب اور کون سی بات آئے گی جس پر ایمان لے کے آئیں گے؟ سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.